मेरा जवाब सिर्फ इतना है कि इन बातों की क्या अहमियत है। वो जो कर सकते हैं और जो कुछ कह सकते हैं कहें। मेरे मुल्क ने 40% शरह तरक्की मुकम्मल की है।
अगर मुमकिन हो तो वजाहत कीजिए कि लोगों के बकौल क्या जरूरत है कि शाही निजाम हुकूमत बाकी रहे।
खास तौर पर मुल्क की तरक्की और पेशरफ्त के इस मरहले में ये मुल्क 3000 साल से शाही निजामी हुकूमत का आदि बन चुका है और हम लोगों को इसे कबूल करने पर मजबूर नहीं करते, बल्कि लोग खुद ही इसे एक फितरी अमल समझकर कबूल किए हुए हैं। अलबत्ता बाज इस्तेसनात तो होंगे ही, बाज दहशतगर्द गिरोह भी मुखालिफ हैं।
क्या ये लोग हकीकी खतरा बन सकते हैं?
लेकिन हमेशा कुछ संजीदा मसाइल होते हैं, क्योंकि हलाक करने के लिए बस एक ही गोली काफी होती है।
इमाम खुमैनी ने एक बयान जारी किया और खोखले शाही जश्न की तकरीबात की सख्त मजम्मत की।
मैंने कई बार शाह से इंटरव्यू किया। एक बार जब मैं शाह से गुफ्तगू कर रहा था तो इमाम खुमैनी का एक बयान मैंने जेब से निकाल कर उसके सामने रख दिया। मेरा पहला सवाल ये था, मैं नहीं चाहता और उससे नहीं कह सकता था कि तुम चोर हो और तुमने ईरानी कौम की एक भारी रकम शाही जश्न की तकरीबात पर खर्च कर दी है और इस तरह की दीगर बातें। लिहाजा मैंने वो ऐलामिया उसके सामने रख दिया और कहा कि खुमैनी ये और ये कहते हैं, आप इस बारे में क्या कहते हैं। शाह को इस तरह के सवाल की तवक्को नहीं थी, क्योंकि कोई भी खुमैनी के बारे में उससे कोई सवाल नहीं करता था। ये सुनना और देखना था कि उसका चेहरा सुर्ख हो गया और चेहरे से परेशानी साफ जाहिर हो रही थी। उसे गुस्सा भी आया और उसके बाद कहने लगा, ये कैसा सवाल है, ये खुमैनी कौन है, ये कहां से आया है। मैंने कहा, ये ऐलामिया मैंने बैरून मुल्क देखा, इसके बारे में भी सवाल करना चाहता हूँ। शाह ने कहा कि मैं इस सवाल का जवाब नहीं दूंगा, क्योंकि ये खुमैनी ईरानी नहीं है और इस मुल्क का नहीं है, वो हिंदुस्तान से आया है। उसके बाद शाह ने मुझसे कोई बात नहीं की।
मैं यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ कि मोहम्मद रजा पहलवी इस खबीस गद्दार ने हमारे मुल्क को तबाह कर दिया, हमारे कब्रिस्तानों को आबाद कर दिया, हमारे मुल्क की मईशत की कमर तोड़ दी। हमारी इक्तिसादी हालत बहुत ही खराब है, मईशत का शीराजा बिखर चुका है। अगर हम इसी मईशत को पहली वाली सूरत हाल पर ले जाना चाहें और पहले जैसा बेहतर बनाना चाहें तो इसके लिए बरसों दरकार होंगे और ये माशी सूरत हाल पूरी कौम की मदद से ही बेहतर बनाई जा सकेगी।
इमाम खुमैनी के शागिर्दों ने इमाम की जलावतनी के पेश नज़र अपने इनकलाबी कामों को जारी रखा और उन्होंने खुद ही कमेटियां तश्कील दी और इनकलाबी कुव्वतों को जमा किया और फिर इनकलाबी कुव्वतों को शहरों और देहातों में रवाना किया और उन लोगों ने अपने रहबर कायद के बारे में लोगों को आगाह किया कि शाह ने उन्हें किस तरह और किस लिए ईरान से जलावतन किया है। ये सारे उमूर मुतहरी, बेहश्ती, खामेनेई, हाशमी और इन जैसे दीगर शागिर्दों के जरिए अंजाम पा रहे थे।
सभी लोग इस फिक्र में थे कि कमेटियां तश्कील पानी चाहिए, कमेटियों को मुनज़म बनाया जाना चाहिए, इन कमेटियों के अफराद को शाही हुकूमत की गजन से महफूज रखने की जरूरत है। बिनाबरी आप इस मरहले पर देखते हैं कि छोटे छोटे सियासी ग्रोह जिनमें बाज मुसल्ला और बाज गैर मुसल्ला हैं काफी तादाद में मौजूद हैं।
فراوان پیدا میشن
شاہ کی کوشش تھی کہ امام خمینی کے اقدامات پر روک لگائے جبکہ جلا وطنی نے امام کے لیے کام کو آسان بنا دیا تھا وہ اعلامیہ تحریر فرماتے اور شاہی نظام کے اندر ارسال کر دیتے
اس زمانے میں امام خمینی کے بیانات اور اعلانیے خفیہ طریقے سے تقسیم کیے جاتے یہ اعلامیے شام کے راستے یا ایرانی زائرین جو عراق سے ایران آتے ان کے ذریعے یا کویت کے راستے ایران پہنچتے تھے اس سلسلے میں ایک مثال عرض کروں کہ جن طریقوں کا استعمال کیا جاتا تھا خود میں نے چونکہ لبنان کے شہر طرابلس میں واقع الفتح کی بداوی اور نہر البارد چھاونی میں ٹریننگ حاصل کی تھی میرے پاس الفتح کا کارڈ تھا اور اب بھی موجود ہے فلسطینی مجاہدین اس وقت کاغذ پر صرف ایک اجازت نامے کے ذریعے عراق آمد و رفت کر سکتے تھے اور وہ آسانی کے ساتھ شام اور عراق کے درمیان سفر کر سکتے تھے۔ عراقیوں کو نہیں معلوم تھا کہ میرے پاس بھی ایک ایسی سہولت ہے، یعنی میرے پاس بھی الفتح کا کارڈ ہے، اور اس کاغذ کے ذریعے جو الفتح کا دفتر مجھے دیتا تھا میں بھی آسانی کے ساتھ عراق سے نکل سکتا ہوں۔ میں اس طرح سے عراق اور شام آیا جایا کرتا تھا۔ شام میں آ کر امام کے اعلانیے کی مزید کاپیاں لیتا اور ایران بھیج دیتا۔
اس وقت میری عمر کافی کم تھی، میرا بچہ چھوٹا تھا۔ خود حضرت امام کی میرے سلسلے میں نصیحت یہ تھی کہ میں خود کو مشکلات میں نہ ڈالوں۔ ساواک مسلسل میرے اوپر نظر رکھے ہوئے تھی، یہاں تک کہ ساواک کے ایجنٹ میرے گھر کے دروازے تک آتے، میرا تعاقب کرتے۔ میری بظاہر کوئی بھی سرگرمی نہیں تھی، لیکن اعلانیوں کے نشر و اشاعت میں میرا کردار ہوتا۔ میں خود جب نجف جاتی تو واپسی پہ مجھے کیسٹ دیتے، اور وہ کیسٹ میں یہاں لا کر امام کے کسی شاگرد کو دے دیتی اور پھر وہ اس کی کاپی کر کے لوگوں میں تقسیم کرتے۔
حضرت امام رضوان اللہ علیہ لوگوں سے مختلف ذرائع سے رابطے برقرار کرتے، یعنی اپنے پیغامات کو پہنچانے کے لیے کیسٹ سے بھی استفادہ کرتے اور تحریری اعلامیوں سے بھی، اور اپنے معتمد افراد کے ذریعے جو زبانی پیغام ارسال کرتے ان کے ذریعے بھی آپ لوگوں سے رابطے میں رہتے۔
عرض کرم کہ دودے می شد و
عزیز احمد آغا، خداوند عالم سے تمہاری سلامتی اور کامیابی کی دعا کرتا ہوں۔ کویت سے تمہارا خط مجھے ملا، تمہارا آخری خط بھی جو تم نے شام سے تحریر کیا تھا مجھے مل گیا۔ تم نے خط میں لکھا تھا کہ آغا سمیع کو 3000 تومان دے دوں، لیکن وہ یہاں نہیں ہے اور یہ بھی نہیں معلوم کہ وہ کہاں ہیں۔ اپنی خیریت سے مجھے آگاہ کرتے رہو۔ تمام چیزوں اور تمام جگہوں کے بارے میں لکھنا، شاید بہترین پتہ کویت میں حاجی کا پتہ ہے۔ ان خطوں میں مختصر اور رمزی یا کوڈ ورڈز میں باتیں ہوتی، وہ براہ راست عراق ارسال نہیں کیے جاتے تھے بلکہ ایران بھیجے جاتے تھے، پھر لبنان یا کویت یا شام، اور پھر وہاں سے ڈاک کے ذریعے یہ خطوط نجف پہنچتے تھے۔ سید احمد خمینی پیسہ یا خبریں جو کچھ بھی ہوتا ان کے پاس بھیجتے، اور شہید منتظری ہمیشہ اپنے سفر کی تاریخ اور وقت پنہا رکھتے، اور اس طرح امام کو خطوط اور اعلامیے ایران پہنچانے میں کامیابی حاصل ہوئی۔ اور اسی کامیابی کی وجہ سے اس وقت کے عراقی صدر عبدالسلام عارف نے مجبور ہو کر امام کو پیشکش کی کہ ایران کے شاہی نظام کے مخالفین کا ریڈیو اسٹیشن ان کے اختیار میں دے دے، لیکن اس شرط کے ساتھ امام نے یہ پیشکش قبول کی کہ عراقی صدر اور اس کا بھائی حوزہ علمیہ نجف کے امور اور اس کے معنوی معاملات میں مداخلت نہیں کریں گے۔ لیکن 1968 میں باسیوں نے جو بغاوت کی اس سے یہ تمام سمجھوتے تباہ ہو گئے، کیونکہ احمد حسن البکر کی پالیسی حوزہ علمیہ نجف کے امور اور اسلامی تحریکوں میں مداخلت کرنا تھی۔ '71 میں عراق کی باسی حکومت اور ایران کی شاہی حکومت کے درمیان اختلافات شدت اختیار کر گئے، اور احمد حسن البکر کی حکومت نے حوزہ علمیہ نجف میں موجود ایرانی علماء اور طلباء کو وہاں سے نکالنا شروع کر دیا اور انہیں ایرانی سرحدوں تک پہنچا دیا۔ احمد حسن البکر کی حکومت کا یہ اقدام شاہ ایران کی طرف سے عراقی کردوں کو مسلح کیے جانے کے جواب میں تھا،
اور ایرانیوں کو عراق سے نکالنے کا یہ سلسلہ 1974 تک جاری رہا۔ ساتھ ہی عراقی سیاستدانوں کی کوشش تھی کہ وہ ایران کی شاہی حکومت کے مخالفین سے قریب ہوں اور اپنی سرزمین پر امام خمینی کی موجودگی سے فائدہ اٹھائیں۔ لہذا ایک وفد امام سے ملاقات کے لیے نجف روانہ کیا گیا۔
انہوں نے انتظار کیا اور وقت آنے تک اجلت سے کام نہیں لیا ان لوگوں کی خاطر۔ باسی ارکان کا وفد آیا اور اس نے امام سے اپنی بات کہی۔ وہ لوگ چونکہ اپنے ذہن و دماغ میں یہ بات لیے ہوئے تھے کہ چونکہ عراقی حکومت اس وقت ایرانی حکومت کی دشمن ہے اور امام بھی ایرانی حکومت کے خلاف ہیں، وہ امام سے مدد لیں گے۔ امام نے ان لوگوں سے فرمایا، تم لوگ کیوں علماء کو گرفتار کر رہے ہو؟ امام نے کاظمین میں بھی ایک عالم دین کی گرفتاری پر اعتراض کیا جن کے بارے میں مجھے بھی خبر نہیں تھی۔ باسیوں نے جتنی بھی باتیں کی، انہوں نے دیکھا کہ امام نے ان کی ساری باتوں کی مخالفت کی۔ باسیوں نے امام سے چاہا کہ چونکہ وہ ایرانی حکومت کے خلاف ہیں تو وہ اس سلسلے میں عراق کی باسی حکومت کی مدد کریں، لیکن امام نے بہت سخت جواب دیا اور وہ لوگ کچھ نہیں کر سکے۔
امام نے عراق کی باسی حکومت کے ساتھ کوئی بھی تعاون کرنے سے انکار کر دیا۔ اس سے امام اور باسیوں کے درمیان تعلقات کشیدہ ہو گئے اور امام نے اعلان کر دیا کہ وہ عراق سے جا رہے ہیں۔ عراق کی باسی حکومت نے امام کے عراق سے باہر جانے پر پابندی لگا دی اور آپ نجف میں مزید قیام کرنے پر مجبور ہوئے اور آپ کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں ڈال دیا گیا۔ پھر رفتہ رفتہ امام کے گرد گھیرا بھی تنگ کیا جانے لگا اور محاصرہ اتنا تنگ کر دیا گیا کہ اس سے امام کو شدید مشکلات کا بھی سامنا رہنے لگا۔ شاہ نے 1975 میں اس وقت کے عراق کے نائب صدر اور باسی حکومت کے انتہائی بااثر شخص صدام حسین کے ساتھ ایک معاہدے پر دستخط کیے۔ یہ معاہدہ اس وقت کے الجزائر کے صدر گواری بومیدین کی وساطت و ثالثی سے انجام پایا اور اس معاہدے سے دونوں ملکوں کے سرحدی تنازعات و اختلافات کا خاتمہ ہو گیا۔ اس سمجھوتے کی ایک شق میں یہ بھی تھا کہ دونوں ملکوں کی حکومتیں ایک دوسرے کے مخالف گروہوں کا ساتھ نہیں دیں گی بلکہ ان کے منصوبوں کو ناکام بھی بنائیں گی۔ 1978 میں نیو یارک میں اقوام متحدہ کے 33ویں اجلاس کے موقع پر اس وقت کے ایرانی وزیر خارجہ نے عراقی وزیر خارجہ سے مسلسل 3 بار ملاقات کی اور عراقی وزیر خارجہ سے کہا کہ وہ امام خمینی کو عراق میں ہی رہنے پر مجبور کریں اور انہیں عراق سے نہ نکلنے دیں اور نہ انہیں سیاسی سرگرمیوں کی اجازت دیں۔ بغداد نے محسوس کیا کہ امام خمینی کی عراق میں موجودگی سے عراقی حکومت کے لیے بہت سی مشکلات کھڑی ہو جائیں گی، لہذا باسی حکومت نے امام کے گرد گھیرا تنگ کر دیا اور امام کی سرگرمیاں نجف میں ان کے گھر کے اندر تک محدود ہو کر رہ گئیں۔
شروع میں کچھ لوگ ہمارے گھر کے دروازے پر آئے ہماری حفاظت کے عنوان سے، اور کچھ لوگوں نے یہ افواہیں پھیلائیں کہ کچھ افراد آپ کو قتل کرنے آئے ہیں۔ ایک بار تو 50 افراد آئے، جس پر میں نے کہا کہ یہ افواہوں کے جھوٹ ہونے کی دلیل ہے، کیونکہ ایک شخص کو قتل کرنے کے لیے کبھی بھی 50 افراد نہیں آتے، بلکہ اس کام کے لیے صرف ایک آدمی آتا ہے۔ آہستہ آہستہ ہمارے دروازے پر سیکیورٹی اہلکاروں کی تعداد بڑھتی گئی، اور اس وقت بھی یہی کہا گیا کہ ہم آپ کی حفاظت کے لیے آئے ہیں، لیکن میں نے پہلے ہی دن اپنے بعض دوستوں سے کہہ دیا تھا کہ معاملہ سیکیورٹی یا حفاظت کا نہیں ہے، بلکہ یہ سب کچھ اس لیے ہو رہا ہے کہ ہم پر نظر رکھی جائے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔
عراق کی باسی حکومت نے ان سب لوگوں کو گرفتار کرنا شروع کر دیا جو امام کے گھر رفت و آمد کرتے۔ امام گھر کے اندر بیٹھ گئے، احتجاجاً اعلان کر دیا کہ وہ گھر سے باہر نہیں نکلیں گے۔
اس موقع پر چونکہ میں پاسپورٹ کے امور اور حکومتی اداروں سے امام کے رابطے کے معاملات میں امام خمینی کا نمائندہ تھا، میں ہی امام کے دوستوں اور ساتھیوں کی اقامت اور خود امام کی اقامت سے متعلق امور کو انجام دیتا تھا۔ ایک دن عراقی حکومت کے عہدیداروں نے مجھے بغداد بلایا، اس وقت سعدون شاکر عراق کی سیکورٹی اور خفیہ ایجنسی کا سربراہ تھا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ آپ آغائے خمینی سے میرے لیے وقت لیجیے، قیاد سرہ کی طرف سے ایک پیغام ہے جو ان تک پہنچانا ہے۔ میں نے نجف آ کر امام کو صورتحال سے باخبر کیا اور کہا کہ یہ لوگ آپ سے ملاقات کا وقت چاہتے ہیں۔ امام نے ایک دو دن کے بعد ملاقات کا وقت دیا۔ مجھے یاد ہے کہ گرمی کا زمانہ تھا اور دوپہر کے تقریباً 2 بجے کا وقت تھا۔
خاطرم هست که تابستون بود، حدود 2 بعد از ظهر.
به طور رسمی به ما گفت.
اس نے سرکاری طور پر مجھ سے کہا کہ چونکہ ہمارے ایرانی حکومت سے کچھ معاہدے ہیں، اس لیے ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ آپ یہاں سرگرمیاں انجام دیں. اس دن اس نے اتنا ہی کہا. اگلے دن پھر آیا اور اس سے زیادہ کہا کہ آپ کو کچھ لکھنے اور ممبر پر تقریر کرنے کی اجازت نہیں ہے، یا کیسٹیں بھر کر آپ ایران نہیں بھیج سکتے. چونکہ اس کی یہ باتیں ہمارے تدین و تعہد کے منافع تھیں، میں نے اس سے کہا کہ یہ ایک شرعی فریضہ ہے، مجھ پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ میں اعلامیہ تحریر کروں اور وقت پر ممبر پر جا کر تقریر بھی کروں اور کیسٹیں بھر کر ایران بھیجوں. یہ میرا ایک شرعی فریضہ ہے. تم لوگوں کی جو ذمہ داری ہے اور جو تمہارا کام ہے وہ تم کرو، اور میں اپنی شرعی ذمہ داری پر عمل کرتا رہوں گا.
امام خمینی سے سعدون شاکر کی ملاقات کے ایک دو ہفتے کے بعد امام کی زندگی، ان کے گھر والوں اور ان کے شاگردوں کی زندگی سب کو خطرات لاحق ہو گئے.
شاہ جلادانش رو برای ترور امام فرستاد.
شاہ نے اپنے جلادوں کو امام کے قتل کے لیے بھیجا. یہ وہ بات ہے جو ہم نے اپنے دوستوں سے سنی ہے. یہ لوگ کبھی امام کے گھر کے دروازے تک آتے، کبھی گلیوں میں جب سناٹا ہوتا تو دیکھے جاتے. میں نے خود کئی بار ان لوگوں کو دیکھا. ایک بار میں نے پوچھا کہ کس سے ملنا ہے. میں نے پوچھا تم لوگ ایرانی ہو؟ ان لوگوں نے جواب دیا تم سے کیا مطلب. میں نے ان میں سے ایک سے کہا میں پہچانتا ہوں تمہیں، تم ایرانی ہو، اس گلی میں تم کیا کر رہے ہو؟ اگر تمہیں امام کے گھر کا پتہ معلوم کرنا ہے تو امام کا گھر وہ ہے، لیکن تم گھر میں داخل نہیں ہو سکتے کیونکہ امام کے گھر پر محافظوں کا پہرا ہے اور وہاں بڑی تعداد میں سیکورٹی اہلکار موجود ہیں. میں نے اسے کہا کہ اس گھر کے اندر اتنے زیادہ لوگ ہیں کہ ایک مچھر بھی ان سے بچ کر نہیں نکل سکتا. میں نے اسے کہا کہ اگر امام کے گھر کے اندر جانا چاہتے ہو تو جاؤ، کل صبح آنا. میں نے ایسے بہت سے لوگوں کو دیکھا اور ان سے باتیں کی. اگلے دن امام مسجد گئے تاکہ ہمیشہ کی طرح درس دیں. وہ ممبر پر تشریف لے گئے. ممبر کے اوپر ایک ٹیپ ریکارڈر رکھا ہوا تھا جس کے ذریعے ہر روز کا درس ریکارڈ کیا جاتا تھا. اسی لمحے ٹیپ ریکارڈر کے تار آپس میں مل گئے اور اس کی وجہ سے وہ ٹیپ ریکارڈر جل گیا اور ساتھ ہی اس میں آگ بھی لگ گئی. آگ کا شعلہ امام کے سر کے اوپر تک پہنچ گیا تھا. میں اس واقعے کو کبھی فراموش نہیں کر سکتا کہ امام رحمت اللہ علیہ ایک خاص اطمینان اور سکون کے ساتھ اپنی ابا کے ذریعے اس آگ کے شعلے کو بجھانے کی کوشش کر رہے تھے. آپ ممبر سے نیچے تشریف لائے، بجلی کاٹ دی گئی اور آگ کو بجھا دیا گیا، اور اس کے بعد انہوں نے دوبارہ درس دینا شروع کر دیا. اس دن کسی نے یہ نہیں پوچھا اور کسی نے بھی یہ جاننے کی کوشش نہیں کی کہ یہ واقعہ کیوں پیش آیا اور اس کا ذمہ دار کون ہے.
مسئول
23 اپریل 1978 بروز اتوار صبح کو یہ غیر متوقع اور ناگوار خبر نجف کی فضا میں پھیل گئی.
سید مصطفیٰ قدس سرہ اپنے گھر کی دوسری منزل پر ایک کمرے میں مطالعہ کرتے تھے. کچھ لوگ گھر کے اندر آئے اور ان کے کمرے میں گئے اور رات 1:30 بجے تک سید مصطفیٰ کے پاس تھے. حاج سید مصطفیٰ کی ایک خادمہ تھی، وہ رات کا کھانا لے کر آئی اور کمرے کی ایک جانب کھانا رکھ کر نیچے اتر گئی. البتہ خود سید مصطفیٰ نے اس خادمہ سے کہا کہ کھانا رکھ دو اور تم چلی جاؤ، میں بعد میں کھانا کھا لوں گا. اگلے دن صبح سید مصطفیٰ کا خادم آیا، دیکھا کہ سید مصطفیٰ اس طرح بیٹھے ہوئے ہیں. اس نے آواز دی، آغا آغا. خادم نے جب یہ دیکھا کہ وہ کوئی جواب نہیں دے رہے تو اس نے آ کر ان کا شانہ ہلایا، وہ زمین پر گر گئے. وہ خادم سمجھ گیا کہ سید مصطفیٰ رات 1:30 بجے سے اذان صبح کے درمیانی وقت میں فوت ہوئے ہیں.
وقتی میں اومدم بالا این صحنه،
میں اوپر آیا اور میں نے یہ منظر دیکھا. اس وقت مجھے دو اہم کام کرنے تھے. اول یہ کہ انہیں فوراً اسپتال منتقل کرنا تھا، اور دوسرے یہ کہ مرحوم سید مصطفیٰ کے بھائی اور ان کے دیگر رشتہ داروں کو فوراً اطلاع دینی تھی. میں تیزی سے دوڑا، ایک ٹیکسی لی اور گھر کے دروازے پر پہنچا. اس کے بعد ایک افغانی طالب علم کو دیکھا جو وہاں سے گزر رہا تھا اور دیکھنے میں قابل اعتماد شخص معلوم ہو رہا تھا. میں نے اس سے کہا کہ جاؤ امام کے گھر کے اندر والے دروازے کو کھٹکھٹاؤ اور حاج احمد آغا کو بلاؤ، اور جب وہ باہر نکلیں تو ان سے کہو کہ جلد اپنے بھائی کے گھر پہنچے کیونکہ ان کی حالت خراب ہے. جب تک میں ٹیکسی لے کر مرحوم سید مصطفیٰ کے گھر پہنچتا، انہیں دوسرے منزلے سے لے کر نیچے اترتا اور انہیں کار میں لٹاتا، اس وقت تک حاج احمد آغا وہاں پہنچ چکے تھے. میں اور احمد آغا دونوں مرحوم سید مصطفیٰ کو لے کر اسپتال پہنچے، ایمرجنسی وارڈ میں لے گئے. ڈیوٹی پر جو ڈاکٹر تھا اس نے معائنہ کیا اور اس نتیجے پر پہنچا کہ سید مصطفیٰ انتقال کر چکے ہیں، اور فوراً ہی اس نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. میں نے ڈاکٹر سے پھر کہا ایک بار پھر کوشش کرو، ان کے جسم کو کچھ حرکت دو، آکسیجن لگاؤ، شاک لگاؤ. ڈاکٹر نے ساری ترکیبیں کر ڈالی مگر وہ اپنی جان خدا کے حوالے کر چکے تھے، اور اب یقین ہو چکا تھا کہ وہ رحلت کر چکے ہیں. میں اور احمد آغا دونوں سراسیمگی کے عالم میں گھر آئے. میں گھر کے بیرونی دروازے پر بیٹھ گیا، دوستوں کو بتایا، طے پایا کہ امام کو کس طرح خبر دی جائے اور امام کو بتایا جائے کہ حاج آغا مصطفیٰ کے ساتھ یہ حادثہ پیش آیا اور وہ رحلت کر گئے ہیں. یہ لوگ گھر کے اندر جاتے ہیں. امام انتہائی زیرک اور ذہین شخص تھے. انہوں نے دیکھا کہ تین افراد افسردہ حالت میں ان کے پاس پہنچے ہیں. صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ پہلے گریا کر چکے ہیں. یہ لوگ آئے، امام کے پاس بیٹھ گئے مگر کچھ کہنے کی تاب نہیں ہے. امام سمجھ جاتے ہیں کہ کوئی حادثہ پیش آیا ہے. آواز دیتے ہیں کہ احمد کہاں ہیں. لوگوں نے بتایا کہ احمد گھر کے اندر ہیں. پھر آواز دیتے ہیں کہ احمد کہاں ہیں. احمد آغا کوئی جواب نہیں دیتے. ایک بار پھر امام نے آواز دی احمد. اس بار احمد آغا ضبط نہ کر سکے اور اسی اوپری منزل سے چیخ چیخ کر رونے لگے. امام نے وہاں موجود لوگوں سے فرمایا، مجھ میں اتنی قوت اور حوصلہ ہے کہ اگر کوئی حادثہ پیش آیا ہے تو بتا دو، کیا مصطفیٰ کو کچھ ہو گیا ہے؟ یہ تینوں اشخاص سر جھکا لیتے ہیں اور زبان پر کلمہ استرجاع جاری کرتے ہوئے کہتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون. امام خمینی ایک لمحے کے لیے عجیب و غریب عمل انجام دیتے ہیں. وہ یہ کہ آپ اپنے دونوں ہاتھ زمین پر رکھ دیتے ہیں، البتہ زمین پر فرش بچھا ہوا تھا. کچھ دیر تک اپنے دونوں ہاتھوں کو بغور دیکھتے رہے اور بالآخر کہتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون. اور اس کے بعد قدرے پرسکون ہو جاتے ہیں اور پھر وہاں موجود دوستوں سے فرماتے ہیں کہ 24 گھنٹوں تک جنازے کو رکھو، اس کے بعد دفن کرو. جو لوگ امام کی عرفانی کیفیت و حالات سے آشنا تھے، ان کا خیال یہ تھا کہ امام نے ایک لمحے کے لیے جو یہ عمل انجام دیا اور اپنے دونوں ہاتھوں کو بغور کچھ دیر تک دیکھتے رہے، وہ اس حالت میں کوشش کر رہے تھے کہ اپنے دل سے اپنے بیٹے کی محبت نکال دیں اور اس کی جگہ مشیت الہی کے مقابلے میں تسلیم و رضا کو جاگزین کر دیں.
سعی کرده بودند که از قلب خودشون بیرون کنن و به جای اون رضایت و تسلیم در برابر مشیت الهی رو قرار بدن.
جیسا کہ نجف میں امام کے دفتر کے لوگ نقل کرتے ہیں کہ امام نے اپنے بیٹے کے لیے گریہ نہیں کیا. مرحوم سید مصطفیٰ کی مجلس عیسیٰ علیہ ثواب میں کسی نے بھی امام کو گریہ کرتے نہیں دیکھا، لیکن جہاں ذکر عزائے امام حسین ہوتا اور کربلا والوں کے مصائب بیان کیے جاتے، امام اشک ماتم بہاتے.
امام وقتی در نجف آقا مصطفیٰ،
امام خمینی نے حتی نجف میں اس وقت بھی اپنا درس تعطیل نہیں کیا جب ان کے بیٹے آغا مصطفیٰ کا انتقال ہوا. اسی روز جاتے ہیں، نماز باجماعت ادا کرتے ہیں. مسجد کے خادم نے امام کو دیکھ کر زور زور سے رونا شروع کر دیا کہ ابھی بیٹے کا جنازہ دفن بھی نہیں ہوا مگر نماز جماعت کے لیے آئے ہیں اور ممبر پر جا کر درس دیتے ہیں.
اس طرح کے واقعات بہت اہم نہیں ہیں، سب کے لیے پیش آتے ہیں،
اور پیش آتے رہیں گے. اور اگر ہمیں خداوند عالم کے الطاف خفیہ کے بارے میں معلوم ہو جائے تو کبھی بھی ان جیسے معمولی واقعات پر گریوزاری نہیں کریں گے. نجف کی صورتحال ہر روز بس سے بدتر ہوتی جا رہی تھی اور امام کے حامیوں اور طرفداروں کا رابطہ امام سے نہیں ہو پا رہا تھا کیونکہ امام کے گھر کا محاصرہ سخت کر دیا گیا تھا. امام کے ساتھیوں کو یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ کبھی بھی ایک بڑا حملہ ہو سکتا ہے اور سب کو گرفتار کیا جا سکتا ہے. انہی حالات کے پیش نظر امام خمینی نے فیصلہ کر لیا کہ اب وہ عراق کو ہمیشہ کے لیے ترک کر دیں گے.
میں نے دعائی صاحب سے کہا کہ جائیے میرے لیے ملک سے باہر نکلنے کی اجازت اور ویزا حاصل کیجیے. البتہ دعائی صاحب اس سے پہلے بھی ایک بار اس سلسلے میں گئے تھے. اس شعبے کے افسر نے غصے میں جواب دیا تھا کہ تم چاہتے ہو کہ ہم لوگوں کو فلاں شخص سے لڑا دو؟ نہیں, ہم نہیں دیں گے. اس بار جب ویزا دیا اور باہر جانے کی اجازت یعنی خروج مل گیا تو ہم نے شام جانے کا پروگرام بنایا کہ اب وہاں جا کر رہیں گے. لیکن کویت کے راستے شام جانے کا پروگرام بنایا تھا کیونکہ ہمارا ارادہ تھا کہ دو ایک دن کویت میں بھی رہیں گے. ہمارے ذہن میں بھی یہ بات نہیں تھی کہ فرانس جائیں گے.
چونکہ میں عراق اور نجف میں پاسپورٹ کے امور اور خروج سے متعلق امور کا نمائندہ اور ذمہ دار تھا تو ان امور سے متعلق نجف کے افسر سے میری گہری آشنائی اور حتیٰ دوستی ہو گئی تھی. کبھی کبھی میں خود ہی جا کر پاسپورٹوں پر مہر لگا لیتا تھا, فارم خود ہی پر کرتا تھا, صرف دستخط ان لوگوں سے لیتا تھا. میری کوشش تھی کہ امام کے لیے ویزا اور خروج اس طرح سے لوں کہ افسر اعلیٰ کو اس کا علم نہ ہو سکے. میں نے امام اور حاج احمد آغا کے پاسپورٹ دیگر پاسپورٹوں کے درمیان رکھے اور سبھی پاسپورٹ ایک ساتھ متعلقہ افسر کے سامنے رکھ دیے اور اس نے بھی ان پر دستخط کر دیے. ناصریہ اور سماوا کے صحرا میں ہم لوگ گاڑی میں سوار ہوئے اور کویت کی سرحدوں کی طرف روانہ ہوئے. ظہر کے وقت کویت کے بارڈر پر پہنچ گئے. امام کی اقتدا میں ہم نے ظہرین کی نماز ادا کی. نماز کے بعد امام سے خدا حافظی کی. آپ کویت کے لیے گاڑی پر سوار ہوئے اور پھر وہاں سے انہیں شام جانا تھا.
لیکن کویت کے بارڈر پر ایک بار پھر ایرانی حکومت یا شاہ کے کہنے پر ہمیں کویت شہر کے اندر نہیں جانے دیا گیا. کیوں نہیں, میرے پاس کویت کا ویزا تھا, کاغذات ہر اعتبار سے صحیح تھے. اس کے باوجود ہم سے کہا گیا کہ آپ کویت کے اندر نہیں جا سکتے, جہاں سے آئے ہیں آپ کو وہیں واپس جانا ہوگا. یہاں تک کہ ہم نے کہا کہ اتنی اجازت دے دو کہ ہم یہاں سے گزر کر کویت ہوائی اڈے تک چلے جائیں اور وہاں سے کہیں اور چلے جائیں گے. ان لوگوں نے اتنی بھی اجازت نہیں دی. ہم واپس لوٹے. جب واپس لوٹے تو دیکھا وہ سبھی سیکیورٹی اہلکار جو ہمیں لے کر آئے تھے وہ ابھی تک موجود تھے. گویا وہ اس بات کے منتظر تھے کہ ہم لوگوں کو لوٹا دیا جائے گا. ہم سمجھ گئے کہ ان لوگوں نے مل کر کوئی سازش کی ہے. اس لیے ہم نے فرانس آنے کا فیصلہ کیا کہ کچھ عرصے فرانس میں رہیں جب تک کسی اسلامی ملک میں قیام کرنے کا انتظام نہ ہو جائے. اب جب کہ یہاں فرانس آ گئے تو اب یہاں یہ صورتحال ہے جو سب دیکھ رہے ہیں.
امام فوراً بغداد واپس آئے اور پیرس جانے والی پہلی فلائٹ میں سیٹ ریزرو کی. عراق کے انقلابی کونسل نے حکم جاری کیا کہ اگر امام عراق سے چلے جاتے ہیں اور فرانس کی حکومت نے انہیں داخل ہونے کی اجازت نہ دی تو دوبارہ انہیں عراق واپس آنے کی اجازت نہیں ہوگی. امام جہاز میں سوار ہوئے اور یہ فلائٹ 6 اکتوبر 1978 کو بغداد سے روانہ ہوئی اور امام کو ایک نئے سفر اور اہم مستقبل کی طرف لے گئی.